بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. اور جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے. دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی. اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں. اور کچھ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. ان آیات میں اصحاب کہفی کا واقعہ مذکور ہے، کہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے زمانے کے ظالم اور بے دین حاکم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے اور غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی. ایک طویل عرصے تک وہاں سوتے رہے اور دھوپ سے بالکل محفوظ رہے, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی ایک زبردست نشانی ہے. یہ جو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم دیکھ کر یہ سمجھتے, تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو ان کے جسم پر سونے کی علامات نظر نہیں آتی تھی. بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاگ بھی رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ ظاہراً تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جاگا ہوا آدمی لیٹا ہوتا ہے ایسے وہ محسوس ہوتے تھے, اور حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے. عام طور پر جب آدمی سوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, بس آدمی کا سانس چلتا رہتا ہے, اس میں وہ کروٹ بھی رہتا رہتا ہے, لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی اور یہ ایسا دور سے نظر آتے ہوں گے جیسے کہ جاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے. بہرحال پھر یہ 300 سال کے بعد یہ اٹھے, اور اٹھتے پھر آپس میں پوچھنے لگے کہ بھائی کتنی دیر سوئے. تو کسی نے کہا بھائی ایک دن ایک رات سوئے ہوں گے یا پھر ایک دن سے کچھ کم سوئے ہوں گے, حالانکہ 300 سال سوتے رہے ہو. خیر آخر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں. بہرحال آپ جب اٹھے تو بھوک بھی لگی, بھوک لگی تو چاندی کا سکہ اس زمانے میں چلتا تھا وہ انہوں نے ایک ساتھی کو دیا اور اس کو ہدایت کی کہ ایک تو حلال اور پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لانا, اس لیے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ تھے وہ بت پرست تھا اور اس کی رعایا بھی عام طور پر بت پرست تھی, اور غیر مسلموں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اس لیے کہا کہ تم ذرا دیکھ بھال کر ایسی جگہ سے کھانا لانا جو حلال ہو. اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کی, دیکھو ذرا یہ کام ہوشیاری سے کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذریعے ہمارا اتا پتا لوگوں کو ہو جائے, تو سب ظالم لوگ ہیں اور پھر وہ ہمیں جان سے مار دیں گے یا پھر زور زبردستی کر کے اپنے باطل مذہب پر ہمیں لانے کی کوشش کریں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے توحید کا راستہ چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر تو کبھی بھی فلاح نہیں مل سکتی. بہرحال اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو بیدار کیا اور وہ سکہ لے کر کے کھانا لینے کے لیے ایک شخص شہر میں آیا, بعض روایتوں میں اس کا نام ہے تملیخہ. جب وہ کھانے لینے کے لیے شہر میں پہنچا اور ہوٹل والے کو اس نے وہ سکہ پیش کیا تو وہ تو 300 سال پرانا تھا. جیسے اس نے دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا, اور پرانے بادشاہ کی نشانیاں اور علامتیں اس پہ بنی ہوئی تھیں اور چھپی ہوئی تھیں. وہ اس کو لے کر کے 300 سال کے بعد جو دیندار اور نیک بادشاہ تھا یہ دکاندار اس کو وہاں لے گیا. اس نے پہلے سے قصہ سنا ہوا تھا کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کہ میں اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے, پھر پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے کہاں نہ چلے گئے, اتنے سن رکھا تھا. جب معاملے کی تحقیق کی اور ان سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا رہی ہے تو وہی لوگ ہیں بابا جو آج سے 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے اور آج یہ دوبارہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور چونکہ یہ بادشاہ نیک تھا تو اس نے ان کا بڑا اکرام کیا اور بڑا احترام کیا اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی, اور خود یہ بادشاہ کے لیے ان کا زندہ ہو کر آنا ایک نوید بن گیا. وہ اس اعتبار سے کہ یہ بادشاہ خود تو موحد تھا لیکن اسے کچھ درباری اور کچھ اس کے ارکان دولت اور دوسرے لوگ جو تھے وہ توحید کے عقیدے پر کچے تھے اور یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ کوئی آپ اپنے قدرت کا نمونہ دکھا دیں تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے اور یہ توحید پر جم جائیں. جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ یہ قدرت کاملہ کا ایک زبردست نمونہ سامنے آ گیا. اور یہ جو دل مل یقین تھے اور کمزور ایمان والے تھے یا ان کا توحید کا عقیدہ ہی بہت کمزور تھا, وہ ایک دم پختہ ہو گیا اور مضبوط ہو گیا, اور اس عجیب و غریب واقعے نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا. تو جو بادشاہ وقت کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان اس میں پیدا فرما دیا کہ بھائی جو پروردگار کسی کو 300 سال سلا کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تم تو یاد رات دن کہتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. یہ دیکھ لو واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں یہ غار میں گئے تھے اور دوسرے 300 سال کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے تو جو 300 سال سلا کر زندہ کر سکتا ہے تو وہ 1000 سال کے بعد زندہ کرنے پہ کیوں نہیں قادر ہے, ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو نوجوان تھے یہ پھر جلدی ہی واپس اپنے غار میں چلے گئے اور وہیں ان کا پھر انتقال ہو گیا. اس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ دیکھو یہ جوان جو دقیانوس کے زمانے میں تھے جن کو اپنی جان کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے, ایمان کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے, اور پھر اللہ پاک نے 300 سال کے بعد اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ اب جو صاحب اقتدار تھے وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی, بڑا ان کا اکرام کیا, بڑا احترام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب قادر ہیں تو بس انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور انہی سے مانگنا چاہیے. اور اس سے میں شرح میں حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو صاحب اقتدار لوگ تھے اس زمانے میں انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں ان کے غار پر ایک مسجد بنا دیں. تو حضرت اپنی تحقیق فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ عمان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی نکلی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ مسجد بنانے کی تجویز اس زمانے کے صاحب اقتدار لوگوں کی تھی. قرآن کریم نے اس تجویز کی کوئی تائید نہیں کی ہے, لہذا آیت سے قبر پر مقبرہ بنانے یا قبروں کو عبادت گاہ بنانے میں عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں اس کی ممانعت ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کی تجویز سامنے آئی تو لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے صحیح صحیح نام اور ان کا نسب اور مذہب سب اس یادگار تختی پر لکھا جائے جو ان کی قبروں پر لگائی جائے گی. لیکن چونکہ سارے حالات تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھے, اس لیے پھر لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی ان کے ٹھیک ٹھیک حالات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, ہم ان کے نسب وغیرہ کی تحقیق میں پڑے بغیر ہی ان کی ایک یادگار بنا دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جائے. اس کے بعد اللہ پاک نے جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا کتا تھا, یا 5 تھے, چھٹا کتا تھا, یا 7 تھے, 8واں کتا تھا. تو یہ سب اٹکل پچو باتیں ہیں. ایسے فرمایا یوں کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں, تھوڑے سے لوگوں کے سوا اور لوگوں کو ان کا پورا علم نہیں تھا. تو اس میں اللہ پاک نے یہ سبق دیا ہے کہ جس چیز کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو اور اس کی تحقیق نہ ہو تو بلا وجہ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے, اور اس بحث میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ مختصر سی بات کر کے بس اس طرف سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کیوں؟ فضول ہے یہ, حقیقت معلوم نہیں ہے, معلوم ہو بھی نہیں سکتی. تو نہیں معلوم اس کے اندر بحث کرنا بس یہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان کے اوپر تیر چلانا, جیسے وہ بے فائدہ نیچے گریں گے جا کر کے, یہ باتیں بھی ہماری بے فائدہ جو منہ سے نکلیں گی. تو ایسی جس بات میں دین و دنیا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بات کے اندر بحث نہیں کرنا چاہیے. آج کل بڑی بے جا بے حقیقت اور لایعنی فضول بحثوں کا بازار گرم ہے. کوئی ایک بے پر کی اخبار میں کوئی خبر آ جائے بس اب اسی پر مجلس گرامی دھواں دھار بحثیں ہو رہی ہیں. اس سے قرآن شریف نے منع کیا ہے, اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا, جس سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. آگے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ یہ کام کل کر لوں گا, ہاں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کر لوں گا, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کر لوں گا. اور جو کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے میرے رب کسی ایسی بات کی طرح میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے, اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت سوتے رہے, آسمان اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں, وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے, اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ارے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو, کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے, اسے چھوڑ کر تمہاری ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اور تمہارے آنکھیں دنیاوی زندگی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائے, اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک ادب تلقین فرمایا ہے. جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور سکندر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان کے جواب دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا, اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, اور آپ کو یہ امید تھی کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے خبر کر دیا باخبر کر دیا جائے گا. اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ مستقل ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو یا کرنی ہو تو اس کو انشاءاللہ کہے بغیر نہ کہنی چاہیے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے, اس لیے اگلے روز وہی نہیں آئی بلکہ کئی روز کے بعد آئی, اور اس میں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ آئندہ کے لیے جو کام کرنا ہو یا کہنا ہو یا آنا جانے کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو ہمیشہ انشاءاللہ کے ساتھ کہنا چاہیے. اور جب کبھی آپ بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرح رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اس میں اصحاب لوگوں نے تو اصحاب کہف کا واقعہ حضور سے اس لیے دریافت کیا تھا تاکہ حضور کی نبی ہونے کی دلیل بنے. اگر آپ نے بتا دیا تو آپ کو نبی سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں. تو اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے کے دلائل صرف یہ تین واقعہ تو نہیں ہے، یا صرف یہی واقعات تو نہیں ہیں جو آپ نے سے پوچھے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے نبی و پیغمبر ہونے کے بہت سے دلائل موجود ہیں. ان کی موجودگی میں آپ کو بلا شبہ اللہ کا نبی مانا جا سکتا ہے، اور وہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ واضح اور بے غبار ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ وہ 309 سال غار کے اندر سوئے رہے. تو اگرچہ اللہ پاک نے 309 سال تک سوتے رہنے خود وضاحت فرما دی ہے، لیکن پھر آگے وہی بات ارشاد فرمائی کہ میں قیاسات کی بنیاد پر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اس مدت سے اختلاف کرے تو یہ کہہ کر بحث کا دروازہ بند کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو خوب جانتا ہے، جو اس نے جو مدت بتا دی ہے وہی درست ہے. حاصل یہ کہ جس چیز پر دین و ایمان کا کوئی دار و مدار نہ ہو، آخرت میں اس کے بارے میں ہم سے کوئی باس پرس نہ ہو، اور ہمارا عمل اس کے اوپر موقوف نہ ہو، تو ایسے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ارے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. یعنی جو ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، یہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو. کوئی نہیں جو ان کی اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہارا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. یعنی بس اگر حق چاہتے ہو، اگر عافیت چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ بس بلا چونو چرا اس کتاب کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کریم میں ہماری خواہش کے مطابق اور ہمارے عقائد کے مطابق آپ تبدیلی کر لیں تو ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور ان کا یہ مطالبہ پہلے سورہ نونس میں گزر بھی چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، بھائی آپ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں، آپ کو اس میں کسی قسم کے رد و بدل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ میں اثر نہیں آئے گی. لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اٹل کلام ہے، جو آ گیا اب ماننا ہے تو اسے مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو. جو مانے گا وہ نجات پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا. اور ان آیات میں جو آخری آیت نمبر 28 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملات سے گزر چکا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے قریب اور ادھر گرد کچھ غریب اور کم حیثیت کے لوگ رہتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، پھر آپ کی بات سن سکتے ہیں. موجودہ حالت میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، الیاذ باللہ، اور ہم آپ کی کوئی بات سن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو اس آیت میں رد فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آفروں کے مطالبے کو رد کر دیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ حضور کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کا مطالبہ مان کر کے ان غریب اور کم درجے کے صحابہ کرام کو اپنے پاس سے ہرگز ہرگز جدا نہ کریں اور اپنی ہمراہی سے ان کو الگ نہیں کریں، جس سے ان صحابہ کرام کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حضور سے ان کی جدائی کی پسند نہیں فرماتے، بلکہ حضور کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیے اور ان کے مقابلے میں کافر مالداروں کی مذمت اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو فی الحال کافر ہیں، ان کے تو ماننے کو یقین نہیں ہے، تو جو یقیناً صاحب ایمان ہے اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، تو آپ ان کے خاطر ان کو کیوں اپنے پاس سے جدا کریں؟ آپ ایسا نہ کیجیے، ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیے اور ان مالداروں کے مال کی مال و دولت کی کثرت اور اس کی چمک دمک کی وجہ سے ان کی ہمراہی آپ نے چھوڑی ہے. سبحان اللہ، اس سے اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیے اور ان کے مطالبے کو ہرگز نہ مانیے اور ان کی وجہ سے ان کو اپنے سے جدا نہ کیجیے، بلکہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیے. بس یہ تک رہ لیتے آیت نمبر 28 تک، یہ بھی انسان اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کو مرت دم تک ایمان پہ قائم رکھنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمانا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہمارا حشر و نشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمانا، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہمیشہ اپنا کلام پاک پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. www.darsquran.com